لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكن ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بدعت کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے.
بدعت کے لفظی معنی ہے نئی چیز، اور بدعت کا شرعی معنی یہ ہے کہ وہ عقیدہ یا عمل جو کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں یاد ہوا، جیسا کہ مرقات باب الاعتصام میں ہے. بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. بدعت شرعی دو قسم کی ہے، نمبر ایک بدعت اعتقادی، اور نمبر دو بدعت عملی. بدعت اعتقادی یعنی وہ برے عقیدے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے، اور بدعت عملی کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو اور جائز بھی ہو، جیسے محفل میلاد اور دینی مدرسے، عمدہ عمدہ نئے کھانے، دینی کتابوں کا چھاپنا. کہ ظاہر ہے کہ پہلے یہ قرآن پاک بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ قرون ثلاثہ میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی اس طرح کے پریس ایجاد نہیں ہوئے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، کتابیں بھی نہیں چھپتی تھی. تو اس طرح مطلب یہ ساری بدعتیں حسنہ کہلاتی ہیں. اب خالی محفل میلاد ہی بدعت ہو جائے، یعنی بری بدعت ہو جائے، اور باقی دوسرے کام جو سمجھ میں آ جائے جس کی، تو وہ کہے کہ یہ بری بدعت نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح محفل میلاد مروجہ انداز میں مطلقاً محفل میلاد کو تو بدعت کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اس کے بہرحال دلائل الگ ہیں. تو محفل میلاد جو مروجہ انداز میں ہم کرتے ہیں، جیسے کہ وہ بارہویں شریف کو خوب اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں، مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے، جلوس نکالتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ قرون ثلاثہ میں نہ تھے، لیکن یہ بعد میں اگرچہ ایجاد ہوئے، کیونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتے اور یہ اچھے کام ہیں، تو اس لیے یہ بدعت حسنہ کہلاتے ہیں. تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے، کتابیں چھاپنا بھی بدعت حسنہ ہے. یہ مسجدیں جو ہم لینتھر کی بناتے ہیں، اس میں گنبد بناتے ہیں، مینارہ بناتے ہیں، منارہ بناتے ہیں، یہ سب بدعت حسنہ ہے. بلکہ گنبد، سبز سبز گنبد جس کے دیکھنے کے لیے سب تڑپتے ہیں، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، اس کو بھی زیادہ آسانی ہوا بنے ہوئے. منارے، یہ بھی بدعت حسنہ. مسجد نبوی شریف میں جو محراب بنائی گئی، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، یہ بھی بدعت حسنہ. اب ساری مسجدوں میں محراب بنائی جاتی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. تو جب یہ کوئی کام برے نہیں ہے، تو صرف محفل میلاد ہی کیوں بری ہو جائے، ہماری گیارہویں شریف ہی کیوں بری ہو جائے، بزرگان دین کا عرس ہی کیوں برا ہو جائے. تو یہ سب کے سب بدعات حسنہ اور قطعاً جائز ہیں، اور حسن نیت پر اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہوگا. بدعت سیئہ اس نئے کام کو کہتے ہیں، بدعت سیئہ معنی بری بدعت، اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی سنت کو مٹانے والی ہو یا کسی سنت کے خلاف ہو، جیسا کہ اردو زبان وغیرہ میں خطبہ، یعنی خطبہ جمعہ یا عیدین کا خطبہ پڑھنا اردو میں، کہ اس طرح سنت خطبہ یعنی عربی میں خطبہ پڑھنے کی سنت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے. تو جمعہ یا عید کا خطبہ عربی ہی میں پڑھنا ہوگا، چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. اگر یہ دلیل لی جائے کہ خطبہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم اردو میں پڑھیں گے، تو ٹھیک ہے، نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بھی اردو میں پڑھنے لگو، تو کوئی بھی نادان سے نادان آدمی بھی اردو میں نماز نہیں پڑھے گا. عربی ہی میں پڑے گا. بہرحال یہ کہ یہ میں نے جو بہت موٹی سی دلیل اس وقت ذہن میں آ گئی میرے کہ جب اگر سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے تو سورہ فاتحہ بھی اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی, تو کوئی بھی اس کو اردو میں نہیں پڑھتا تو اسی طرح خطبہ بھی سمجھ میں نہیں آتا نہ آئے, اس کا عربی میں پڑھنا ہی سنت متوارثہ ہے. اچھا, بدعت سیاح یعنی بری بدعت کی پھر دو قسمیں, نمبر ایک بدعت مکروہ اور بدعت حرام. بدعات کی تقسیم جو ہے, بدعت کی تقسیم کے بارے میں مرقات باب الاعتصام میں ہے. یعنی بدعت یا تو واجب ہے جیسے علم نحو کا سیکھنا اور اصول فقہ کا جمع کرنا, اور یا حرام ہے جیسے جبریہ مذہب, یہ ایک بدعقیدہ فرقہ گزرا ہے شاید اب نہیں پایا جاتا, تو یہ سب کے سب حرام بدعت میں مبتلا ہے. اور یا بدعت مستحبہ یعنی بدعت مستحب بھی ہوتی ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کا ایجاد کرنا, پہلے یہ مدرسہ جامعۃ المدینہ جیسے اپنوں نے بنا رکھا ہے, یہ مدرسہ پہلے تھوڑی ہوتا تھا اس دور میں, نہ یہ درس نظامی کا سلسلہ ہوتا تھا. یہ بہت ساری اگر آدمی جمع کرے نا تو ایسی ہے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی. یعنی اب خالی درود شریف سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ کہہ دے کہ حضرت بلال نے اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا تھا تو بھائی تم کیوں پڑھتے ہو, تو بھائی حضرت بلال نے کون سے فلاں دار العلوم میں تعلیم حاصل کی تھی یا کون سا مدرسہ قائم کیا تھا ذرا بتا دیجیے, یا محراب کب بنائی تھی, یا چلیے اسپیکر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذان دینا ثابت کر دیجیے. تو جب اسپیکر میں اذان دینا تو جائز ہو جائے چاہے بلال حبشی نے نہیں دی اور کنفرم ہے کہ نہیں دی, کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا یہ ایجادی کب ہوا تھا اسپیکر. تو جب اسپیکر میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی اور سبھی اذان دے رہے ہیں کوئی منع نہیں کرتا, تو درود شریف بھی حضرت بلال حبشی نے نہ پڑھا, ٹھیک ہے نہیں پڑھا, اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو منع بھی تو نہیں کیا نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے آقا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ممنوع اوقات کے علاوہ جب بھی درود شریف پڑھیں جائز ہے, کوئی سب اوقات تو فکس نہیں کر دی کہ پھلا پھلا وقت ہی درود پاک پڑھو, تو جب جب منع نہیں ہے درود شریف پڑھ سکتے ہیں, کوئی ممانعت ہے ہی نہیں اس کی, ہر وقت درود شریف پڑھنا جائز ہے. ممانعت کے اوقات مستثنا اس سے, وہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ استنجا خانے میں جا کر کوئی درود شریف تھوڑی پڑے گا تو وہاں ظاہر منع ہے, یا معاذ اللہ کسی کے کپڑے ہی اترے ہوئے اس حالت میں کوئی اللہ کا نام تھوڑی لے گا, تو اندر اسٹوڈنٹ تو ممانعت کے مواقع ہیں اس میں نہیں پڑھیں گے, باقی ہر وقت جب چاہے درود شریف پڑھے, جتنا پڑھے جتنا پڑھے جتنا پڑھے کم ہی کم ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اب صلو علی الحبیب کا نعرہ کب صحابہ کرام نے لگایا تھا کوئی ثابت کر دے. الحمدللہ یہ تو دعوت اسلامی نے بھی دعوت حسنہ جاری کی ہے, صلو علی الحبیب کہنے کی, اذکر اللہ کہنے کی بھی دعوت حسنہ بھی دعوت اسلامی نے جاری کی ہے, توبو الی اللہ کہنے کی بھی دعوت حسنہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے جاری کی ہے الحمدللہ, اور یہ ثواب جاریہ ہے الحمدللہ. اس کے مزید دلائل, یہ بدعات کے دلائل جو ہیں یہ احکام نماز کے رسالے فیضان اذان ہے, تو خیر وہ میں وہ مرقات باب الاعتصام کا جزئیہ یہ عبارت عرض کر رہا تھا, یعنی بدعت کی اقسام بیان کی جا رہی تھی, تو ایک بدعت بھی مستحب ہوتی ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کا ایجاد کرنا اور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زمانے میں نہ تھی, اور جیسے عام جماعت سے تراوی پڑھنا, یا مکروہ ہے جیسے مسجدوں کو فخریہ زینت دینا, اور یا جائز ہے جیسے فجر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور عمدہ عمدہ کھانوں اور شربتوں میں وسعت کرنا. اور بھی اقسام ہیں جیسے کہ جائز بدعت, ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کیا جائے, جیسے کھانے ملا کر کھانا وغیرہ, ان کاموں پر نہ ثواب ہے نہ عذاب. بدعت مستحبہ, وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں, یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے جیسے محفل میلاد شریف, بزرگان دین کے فاتحہ یا عرس وغیرہ, کہ اس کو کرنے والا ثواب پائے گا اور نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. اب چونکہ یہ اغراض بزرگان دین, گیارہویں شریف, جشن ولادت, یہ سنیوں کی پہچان بن گئی ہے, تو اگرچہ یہ حکم اس کا استحبابی ہی رہے گا اس کو ہم واجب نہیں کہیں گے، لیکن اس کو بالکل بھی روکا نہ جائے بلکہ اس کی ترغیب جاری رکھی جائے، کیونکہ یہ اب سنیوں کی پہچان ہو گئی ہے. مثلا میں خود لنگر رسائل کی ترغیب دیتا ہوں جشن ولادت میں، ساتھ ساتھ میں جشن ولادت کی بھی ترغیب زور شور سے جاری رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم دیگر لنگر یا نیاز کو بند کر دو اور یہ کتابیں بانٹو، حالانکہ بظاہر کتابیں بانٹنا ہی افضل نظر آ رہا ہے کہ اس میں علم دین بھی عام ہوگا، دین کی تبلیغ ہے، لیکن چونکہ یہ سنیوں کا شعار بن گیا ہے تو اس کو بھی باقی رکھنا ضروری ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن اس کا باقی رکھنا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی یہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں، لیکن الحمدللہ نیاز کی کاٹ نہیں کرتا، ایسے جملے نہیں بولتا کہ اب نیاز کوئی ضروری نہیں ہے، بس نماز کی طرف توجہ دو، کہ قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ نیاز کیا یا نہیں کیا، بلکہ نیاز بھی الحمدللہ اپنے کرتے رہیں گے اور نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ.
حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے انشاءاللہ.
تو میں لنگر رضویہ کی ترغیب دلاتے ہوئے اکثر یہ عرض کرتا ہوں اس طرح کہ لنگر رسائل کرو جشن ولادت میں، خاص کر کے یہ ترغیب، اور جو آپ لنگر کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں یا جو کچھ تقسیم کرتے ہیں کھانے کی اشیاء، اس میں سے کچھ نکال کر وہ بھی کرو، آدھا آدھا کر لو، آدھا وہ کرو آدھا یہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ نیاز کے بدلے لنگر رسائل کرو، اس لیے کہ مجھے بہت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیاز جو ہے نا یہ سنیوں کی پہچان ہے الحمدللہ، تو یہ پہچان ہمیں ختم کبھی بھی نہیں ہونے دینی چاہیے اور کرتے ہی رہنا چاہیے. اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان نیاز کے اس ثواب کے کام کو الحمدللہ کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
ہم نے کبھی اتنی زندگی گزر گئی ماحول سے، جب مدری ماحول میں آنے سے پہلے کبھی 25 گھنٹے نہیں سنے تھے، نہ کبھی گھڑی میں 25 گھنٹے دیکھے. آپ بارہا 25 گھنٹے فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس کا جواب آپ دے دو، یہ اس طرح بھائی دے دیں گے، کس کس کو پتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ سب اعلی حضرت کے دیوان ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 25 سفر المظفر کو یوم رضا ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس 25ویں شریف کی نسبت سے میں اپنے مدنی ماحول میں 25 گھنٹے بولتا، عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ بھی عوام کے سامنے نہ بولیے، تو اپنے آپس میں ایک بس میں بول دیتا ہوں 25 گھنٹے عقیدت میں، ورنہ حقیقت میں گھڑی میں 25 گھنٹے ہیں نہیں ہیں، ڈبل 12 گھنٹے ہیں.
مطلب آپ کو آپ کے پیر کی محبت یہ بلواتی ہے؟
دادا پیر کی محبت. میرے دادا پیر تو وہ ہیں کہ کسی کا بھی مرید ہو کوئی سنی، میرے دادا پیر کو سب مانتے ہیں.
اعلی حضرت سے مجھے تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا گھیرا پار ہے.
اس سے کم از کم یہ تو ظاہر ہو گیا کہ جس تاریخ کی نسبت اپنے پیر سے ہو اس تاریخ سے محبت ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے مرشید کی تاریخ ولادت 26 رمضان.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یا سیدی، اگر کوئی شخص نوکری کرے اور اس کا ارادہ بھی نیک ہو کہ اگر کسی نے رشوت دی تو اسے لے کر کسی نیک کام میں خرچ کروں گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟
رشوت لینا کسی صورت میں جائز نہیں، اور نیک کام میں خرچ کرنے کی نیت محض باطل. یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھونا اور اس کے پاک ہونے کی امید کرنا. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، صرف پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے. اب جیسے بعض لوگ وہ سود لے لیتے ہیں اور پھر وہ بیچارے لا علمی کی وجہ سے یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو مسجد کے استنجا خانوں میں لگا دینا جائز ہے، تو وہ اس لیے غالباً مسجد کے استنجا خانے میں اس کو لگاتے ہیں. یا بعض لوگ سود کو پھر لے کر وہ غریبوں میں دے دیتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سود لیتے ہی گناہگار ہو گیا، اب غریبوں کو دے گا بھی تو یہ سود لینے کا گناہ اس کے ذمے باقی رہے گا. تو اس لیے سود لینا ہی حرام ہے، چاہے غریبوں کو دے چاہے اپنے اوپر خرچ کرے. اور سود یا رشوت کی رقم ثواب کی نیت سے خرچ کرنا، اس کو علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے، اس لیے سود لینا ہی نہیں چاہیے. اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے تو یہ یوں کریں گے اور اس کا یہ استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے، تو اس کے ہم لوگ مکلف نہیں ہیں. وہ جو بھی کرے ہم سود نہ لیں، بلکہ سود بینک میں اکاؤنٹ بھی کرنٹ کھلوایا جائے، کرنٹ اکاؤنٹ پر سود نہیں ملتا، سیونگز اکاؤنٹ پر تو سود بنتا ہے. تو یہاں معاملات بڑے نازک ہیں کہ حالات بالکل بدل چکے ہیں. بہرحال رشوت لینے والا بھی گناہگار ہے، سود لینے والا بھی گناہگار ہے، اور یہ غریبوں پر میں خرچ کروں گا یہ نیت جو ہے یہ بہت باطل بلکہ خطرناک ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً حرام، کسی حالت میں جائز نہیں. جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے. حاکم سے مراد یہاں گورنر ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی چند آدمیوں پر قہر و تسلط رکھتا ہو. اس کی تفصیلی مدنی مذاکرے اس کے ہو چکے ہیں، اس کی کیسٹیں بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں. آداب تعام میں بھی الحمدللہ رشوت کے بارے میں کافی تفصیل دی گئی ہے. اپنے اوپر سے اعلی حضرت فرماتے ہیں دفع ظلم کے لیے کچھ دیا جائے تو دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے. ہاں بھائی بتاؤ لائسنس کہاں ہے؟ لائسنس کہاں ہوتا ہے اسکوٹر والوں کا؟ یہ تو لائسنس والا گناہگار ہے، ابھی یہ ظلم سے بچنے کی رشوت نہیں دے رہا، تو اپنی بھول پر پردہ ڈالنے کی رشوت دے رہا ہے. لینا دینا دونوں حرام ہیں، کہ لائسنس رکھا کیوں نہیں؟ کہ لائسنس رکھنا ضروری تھا اس کے لیے، کہ قانون نہیں ہے، اور یہ ایسا قانون نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا کوئی خلاف شریعت ہوتا. صحیح ہے لائسنس کا جو نظام کہ لائسنس ہونا چاہیے، واقعی ہر ایک اگر اسکوٹر چلائے گا تو ایکسیڈنٹ زیادہ کرے گا، اور کر بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں روزانہ، بے ہوش پڑے ہوتے ہیں. اب جسے بے قصور پکڑ لیا مثال کے طور پر، بے قصور، اور اب وہ تھانے کے لیے گھسیٹ رہا ہے اور ذلیل کرے گا، ایف آئی آر پھٹی تو طرح طرح کی سزائیں ہوں گی، کورٹ کے دھکے ہوں گے دیے جا رہے ہیں، اور واقعی بے قصور ہے. تو جیسے چوری کا الزام لگ جاتا ہے، تو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی حرام ہی رہے گا. اللہ تعالی مظلوموں کی مدد کرنے والا، جو بیچارے اس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں آخرت میں بہرحال ان کی چاندی ہوگی، آخرت میں ان کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا غریبان ہوگا، آخرت میں ظالم بچ نہیں سکتا. ظلم کا انجام، یہ میرا ایک بیان ہے جو صحرا مدینہ میں ہوا تھا اندرون سندھ، تو اس کو ضرور پڑھیے، یہ کیسٹ بھی اس کی مل سکتا ہے، اور اس کا رسالہ تو پڑھنے والا ہے. ظلم کا انجام لکھ لیجئے، ظلم کا انجام بہت ہی رقت انگیز اور آپ کو ہلا دے گا رسالہ، اتنی تفصیل اس میں الحمدللہ بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ ہمارے بس گناہوں کی سزا ہے، یہ سمجھ لو. اگر یہ گناہوں کی سزا ہے تو پھر جو پکڑا گیا اور اس کو گناہوں کی سزا آخرت کے بدلے دنیا میں مل رہی ہے تو یقیناً وہ کم ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ نہ یہاں سزا دے نہ وہاں سزا. ہم لوگ سزا کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
دیکھو رشوت لے لی ہو اب کیا کرے.
اول تو مال رشوت لینا ہی جائز نہیں, اور اگر لے چکا تو اسے خرچ کرنا دوسرا گناہ ہے. اگرچہ اپنے زوم میں کسی نیک مصرف ہی میں خرچ کرے, بلکہ جو مال رشوت یا چوری سے حاصل کیا اس پر فرض ہے کہ جس سے لیا ان پر واپس کر دے, وہ نہ رہے ہوں ان کے ورثہ کو دے, پتہ نہ چلے تو فقیروں پر تصدق کرے. خرید و فروخت کسی کام میں اس مال کا لگانا حرام قطعی ہے. تو جس کا لیا اس کا تو انہی ہاؤ دینا ہے. اب اگر وہ نہیں ملتا, اب جیسے رشوتیں لیتا تھا وہ نادم ہوا, تو اب یہ بولے کہ میں توبہ کر لوں تو جتنا وہ مال دبایا ہے, جتنے پلاٹ لیے ہیں اور دکان کھول لی اپنے علاقے میں, تو یہ سب جائز ہو گئی. نہ نہ حرام قطعی ہے یہ تو جس کا لیا اس کو ڈھونڈ کے دینا پڑے گا. اچھا اب وہ نہیں ملتے یا یاد ہی نہیں ہے کس کس سے لیا, واقعی ان کو یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کس کس سے لیا. خیر جن جن کو جانتے ہیں جتنا جتنا جس سے لیا اس کو دے دے, جن جن کو نہیں جانتے ہیں یا جن کو جانتے ہیں اس کو دینے کے لیے اب گئے نادم ہو کر, تو اب وہ فوت ہو گیا ہے, تو اس کے وارثوں کو تلاش کرے کہ بھائی یہ جو فلاں گاڑی والا تھا یار, اس سے میں نے 200 روپے دیے تھے, تو یہ اچھا بیچارے کا انتقال ہو گیا, تو اس کا کوئی بیٹا ہے؟ بولا ہاں اس کا بیٹا تو ہے. وہ کہاں ہے؟ بولا وہ ادھر نوکری کرتا تھا, اس کو جا کے اس کو 200 روپے دے کے تیرے والد صاحب کے یہ 200 روپے میں نے رشوت کے لیے دیا. بیٹا خود نہیں لے گا, لے تو لے گا, لیکن اب یہ بیٹا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے وارث ہیں ان میں وہ 200 روپے تقسیم کرے, کیونکہ اس کے باپ کی طرف سے یہ تو اس کو ورثہ ملا نا. رشوت جس نے لیا اس کا ملک تو بنی نہیں تھی نا, ملک تو ظاہر اسی کی تھی جس کے گئے تھے, اس نے اس کی ملک اس کو واپس لوٹا دی. اب وارث بھی نہیں مل رہے, یا وہ تھا ہی لا ولد, یا انجان آدمی تھا, یا غائب ہو گیا کسی اور جگہ چلا گیا, پتہ ہی نہیں, ڈھونڈ نہیں سکتے اس کو, نہ وارث ملتا ہے نہ کوئی. تو اب اس صورت میں اتنی رقم جتنی اس نے رشوت میں لیے وہ مسکینوں میں غریبوں میں خیرات کر دے. رشوت توبہ سے معاف نہیں ہوتی, سود توبہ سے معاف نہیں ہوتا, چوری ڈکیتی کا مال, چھینا ہوا مال کسی کا چھپ کے دبا لیا, یہ مال توبہ سے پاک نہیں ہوتا. یہ تو جس کا ہے اس کو دینا دینا اور دینا ہے, اور اگر کسی صورت میں نہیں دے پا رہا تو خیرات بھی کرنی پڑے گی, اپنے استعمال میں لانا اس کو حرام, اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو حرام کمائی والے اس پر بہت مطلب چوکنے ہو جائیں. ہاں رشوت کی رقم سے جو کاروبار شروع کیا اس میں اگر بالفرض اس کو کوئی آمدنی ہوئی تو وہ آمدنی ساری اس کو دینی ضروری نہیں ہے, رشوت کی جتنی رقم تھی نا وہ واپس کرے, یا وہی نہ ملنے کی صورت میں وارث بھی نہیں ملتا تو اس کو صدقہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی رشوت زیادہ ملنے پر کہے کہ اللہ عز وجل نے بہت کرم کیا تو کیا یہ کلمہ کفر ہے؟
رشوت ملنے پر اللہ کا کرم کہنا یہ تو کلمہ کفر ہے. جیسے کہ بعض لوگ اس کو رشوت کو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے, یہ بالکل رشوت خوروں میں رائج ہے یہ جملہ. اب ہر رشوت خور کہتا یہ نہیں پتا, لیکن یہ رائج ہے, یہ کلمہ کفر ہے. رشوت کو اللہ کا فضل کہنا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, اللہ کا کرم نہیں ہے. کرم ہوتا تو حلال روزی کھاتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا مرشدی کیا مین پوڑی کھانے کے بھی نقصانات ہیں؟
تو کیا مین پوڑی کھانے کے فوائد بھی ہیں؟ مین پوڑی کے نقصانات دریافت کیے گئے ہیں. تو مین پوڑی دراصل ایک تمباکو کا مجموعہ ہے, اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا پیس کے ڈالی جاتی ہے. مین پوڑی ہے تو نقصان دہ, اس میں مزید نقلی چیزیں ڈال کر اس کے نقصانات میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو پان کے ساتھ تمباکو کا استعمال نقصانات میں مزید اضافہ کرتا ہے. اسی طرح خوشبودار سونف سپاری بھی مضر صحت ہے, اور مین پوڑی تو اس قدر خطرناک ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں نے لیاقت آباد باب المدینہ پاکستان کے ایک نوجوان کو دیکھا جو مین پوڑی کھانے کا عادی تھا. بیچارے کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے, غذا اترنی بند ہو گئی تھی, ڈاکٹروں نے گلے کی طرف سوراخ کر کے نالی لگا دی ہے جس کے ذریعے اس کو خوراک دی جاتی ہے. یہ کسی نے مجھے بتایا تھا واقعہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے اندر حسب معمول رمضان المبارک 1426 ہجری میں آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف ہوا, جس میں 3000 سے زائد اسلامی بھائی معتقد تھے. دوران اعتکاف اسی طرح روزانہ نماز ظہر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوا کرتا تھا, اس میں اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے تھے. ایک دن سگریٹ اور پان گٹکے کی تباہکاریاں بیان کی گئیں اور کئی عادی اسلامی بھائیوں نے اٹھ کر ترک کرنے کا عہد کیا. اسی دوران کسی نے ایک پرچی دی جس میں دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار نے لکھا تھا, ٹنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاکستان میں مدنی مشورے کے بعد ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ میرا بھائی چھالیا کھاتا تھا, اس کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے, جو چیز منہ سے کھاتا ہے وہ ناک سے نکل جاتی ہے. بہرحال یہ کہ پان گٹکا ہو یا خوشبودار سونف چھالیا ہو یا مین پوڑی ہو, یہ سب کے سب نقصان دہ چیزیں ہیں, لیکن پان کے بعض فوائد ہیں جبکہ کم مقدار میں کھایا جائے, اور چھالیا کے بھی 2-3 ٹکڑیاں ہوں اور وہ بھی اکا دکا کھایا جائے. جس طرح آج کل کھانے کا رواج ہے اس میں تو بہت نقصان ہو. پاکستانی پان تو نہیں چلے گا, اس لیے کہ پاکستانی پان میں جو کتا ہوتا ہے وہ اس لیے نقلی ہوتا ہے کہ یہاں کتے کی پیداوار نہیں ہے پاکستان میں, جو میری ناقص معلومات ہے. تو اب پاکستان میں کتے کی جب پیداوار نہیں ہے تو وہ کتے کا نیم البدل کیا کرتے ہیں, جس کو کتا کہتے ہیں, یہ مٹی کے اندر چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر کتا نما بنا لیا جاتا ہے, اور پھر پان کو یہ لال کر کے یا کتھئی کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. اس طرح گٹکوں کو کتھئی کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے مٹی اور چمڑا رنگنے کا رنگ عام طور پہ, جو میری میں نے معلومات کی ہے. جب میں نے ایک ڈاکٹر کو یہ میں نے اپنی تحقیق بتائی تو اس نے بھی کہا کہ ہاں ہمارے خالو یا کوئی رشتہ دار تھا, بولا وہ بھی کتھئی کام کرتے ہیں, وہ بھی ان کا بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ مٹی میں یہ لوگ چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر وہ کتھا نما بنا کر بھیجتے. یہ پاکستان میں کتھے کی پیداوار, یہ معلومات ہے میری, ہو سکتا ہے غلط بھی معلومات ہو سکتا ہے امپورٹڈ کتھا بھی استعمال کیا جاتا ہو. ہند میں کتھے کی پیداوار ہے, لیکن اب ہند سے کتھا لا کر اتنے کہاں, مطلب آپ کی ہمدردی ہے کہ ہند سے منگوا کر اور امپورٹڈ کتھا آپ کو سستا پان بنا کر دیں گے, کس کو کس کی صحت کی پرواہیاں. تو جو اس طرح کی خالص چیزیں بیچنے کا عادی ہوگا, ذہن رکھتا ہوگا, وہ اسی پان کتھا اور گٹکا بیچے گا بھی نہیں, کیونکہ وہ اصلی بیچ کر یہاں بازار میں مقابلہ ہو نہیں سکتا. تو سستے سے سستی چیز کچرے کو مطلب بالکل سونا نما بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تقریباً چیزوں میں یہاں ملاوٹیں. تو اگر ہند والے اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں تو وہ بھی جب ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو پھنسنا انہوں نے بھی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہاں بھی اصلی کچھا ہی کھلایا جاتا ہو, اصلی چیز تو ویسے مہنگی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے وہاں بھی نقلی, وہاں کوئی سارے کو شریف لوگ تھوڑی رہتے ہیں, وہاں بھی نقلی چیزیں بکثرت ملتی ہیں, وہاں بھی کرپشن بہت بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے پیچھا چھڑانے ہی میں عافیت ہے. اور پھر یہ کہ یہ زیادہ کھانے سے کینسر, تو نقلی کھانے سے کینسر ہوئی ضرور تھوڑی ہے, اس کی کثرت کے استعمال سے کینسر بھی ہوتا ہے, السر بھی ہوتا ہے, چھالے بھی پڑتے ہیں, مگر یہ چھالا اگر چھالے پر مسلسل کھایا جائے تو پھر کینسر ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں یہ پان گٹکا کھانے سے یہ زبان کے وہ ذرات, زبان پر ذرات ہوتی ہیں قدرتی, آپ نے دیکھا ہوگا معمولی معمولی ذرات ابھرے سے نظر آتے ہیں, تو بکثرت پان گٹکا استعمال کرنے سے یہ ذرات جو ہیں یہ جھڑ جاتے ہیں. اس کے بعد اور یہ ذرات جو ہوتے ہیں نا, یہ اس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے, اس سے ذائقہ معلوم ہوتا ہے, ٹیسٹ جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو جب ذرات جھڑ جاتے ہیں تو پھر ٹیسٹ غذا کا نہیں پتہ چلتا. تو جو کثرت پان گٹکا کھاتے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں وہ کہ ان کو کھانے کا مزہ نہیں آتا ہوگا, پھر ان کی کھال جو اندر کی وہ سکڑتی ہے, تو سکڑنے سے اس میں تناؤ پیدا ہوتا ہے, تو یہ جو پان گٹکا بکثرت کھاتے ہیں نا, وہ ان کو آپ بولو گے نا زبان نکالو, وہ نہیں نکال سکیں گے, پوری زبان نہیں نکالیں گے. جتنا زیادہ کھاتا ہوگا اتنا زبان کا حصہ کم نکال پائے گا, اور جو نہیں کھاتا وہ زبان پوری نکال سکے گا. اسی طرح وہ پان خور جو ہے منہ پورا نہیں کھول سکے گا, اس طرح کھینچ کے کچھ کچھ کھول سکے گا جو زیادہ کھاتا ہوگا, اور نارمل جو نہیں کھاتے وہ نارملی منہ کھول لیں گے. تو اس طرح منہ پورا کھلے گا نہیں, زبان پوری نکلے گی نہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی کھال سکڑ گئی ہے. زبان خالی نہ نکلنا کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں ہے, اصل اس کی کھال سکڑ گئی ہے اب بھی, یعنی یہ اس کی وارننگ ہے سمجھو. اب بھی اگر یہ باز نہیں آئے گا تو یہ کھال چونکہ سکڑ گئی ہے تو یہ پھٹے گی, اور اسی پھٹنے کو السر کہیں گے, زخم بنے گا, یہ السر ہے. اب بھی اگر نہیں مانیں گے تو یہی السر اور چھالا جو ہے آگے چل کر کینسر کا روپ دھار سکتا ہے اور قبر میں گاڑ سکتا ہے. ویسے مریض دیکھیں بڑے مایوس مایوس مریض بےچارے. ایک بار ایک مریض آیا, مجھے منہ کا کینسر دم کروانے آیا تھا. میں نے کہا کیسے ہو گیا, بولا میں روز کے 20-25 پان کھاتا تھا اور اوپر سے آدھی ڈبیا تقریباً سگریٹ کی بھی پھونک جاتا تھا. میں نے کہا اب پان کھاتا ہو, پھر وہ کان پکڑا, نہیں نہیں اب کیا کھاؤں گا, پان نے تو میرے کو قبر کے دہانے پر کھڑا کر دیا. تو اس طرح کا اور بھی مریض پائے جاتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ہر وقت پان گٹکا اگر منہ میں ہے تو آدمی ذکر اذکار نہیں کر سکتا, درود شریف نہیں پڑھ سکتا, کیسے پڑھے گا منہ میں یہ جب اٹکی ہوئی چیزیں. تو پھر نماز کے لیے منہ صاف کرنا, وضو میں منہ کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچانا سنت الموقعہ, دانتوں کی کھڑکیوں میں پہنچانا سنت الموقعہ, اور غسل جب فرض ہو جائے تو منہ کے ہر کل پرزے اور دانتوں کی کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچانا فرض ہے. تو اب یہ پان گٹکے کے آدھی پتہ نہیں فرض بھی غسل ادا کر پاتے ہوں گے نہیں کر پاتے ہوں گے, معلومات تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب نکالنا پڑے گا, خوب منہ میں پانی سے جنبشیں دے, ہلائیں پانی کو, بار بار ہلانا پڑے گا. پھر یہ کہ تنکے سے بھی نکالنا پڑے گا. تو جب نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے کہ اب نکالنے کی کوشش کرے گا دانت مسوڑے زخمی ہو جائیں گے, تب جا کر چھٹی ہوگی. تو اس طرح شاید کرتے نہیں ہوں گے, وضو میں بھی سنت الموقعہ اکثر رہی جاتی ہوگی میرا خیال ہے, ایسا امکان ہے آج کل جو معلومات کی کمی کا دور ہے اس لیے. پھر نماز میں بھی وہ اگر لگا ہوا ہے اثر اس کا, وہ بھرا ہوا ہے دانتوں میں, تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اتنی ایزا کسی سے نہیں ہوتی جتنی ایزا فرشتوں کو, ان فرشتوں کو جو نمازی کے منہ پر منہ لگا کر تلاوت سنتے ہیں. ان کو اگر کوئی بھی ذرہ دانتوں میں پھنسا ہوا ہے یا منہ میں ہے تو اس سے اتنی ایزا ہوتی ہے جتنی کسی اور سے نہیں ہوتی, یہ حدیثوں میں. اور یہ روایات الحمدللہ نماز کے احکام میں بھی ہیں. وضو کا جو رسالہ ہے, گناہ دھونے کا نسخہ, وضو کا طریقہ, اس میں آداب طعام میں بھی غالباً یہ روایات ڈالی گئی ہے. پان گٹکے کے جو عادی ہیں ان کے مخارج ادا کرنے میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے جب یہ سارا زبانیں اور کھال سکڑ جائے گی تو وہ قرآن پاک صحیح کہاں پڑھ پاتے ہوں گے. تو اس میں عافیت ہے کہ اس سے جان چھڑا لیجئے. تو یہاں بھی کافی عادی تشریف فرما ہوں گے, تو مہربانی کر کے سب جو عادی ہوں وہ آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب پان گٹکا مین پوڑی سونپ سپاری خوشبودار سپاریاں یہ سب کے سب چیزیں انشاءاللہ ترک کر دیں گے. تو جو کھاتے تھے وہ ہمت کر کے, کھانا حرام نہیں ہے, یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ سب مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نقصانات آپ کے سامنے. اگر کوئی واقعی دانت کو صاف کر لیتا ہے اور اس طرح مطلب آداب اس کے نماز میں کوئی اس کے کراہیت نہیں آنے دیتا تو اس کی بات دوسری ہے. بہرحال یہ کہ اس میں نقصانات ہیں اور ان نقصان دہ چیزوں کو چھوڑنا ہی چاہیے. تو اپنا ہاتھ اٹھا کر جو کھاتے تھے آج تک وہ اظہار کریں کہ اب انشاءاللہ ہم نہیں کھائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے, اگر طلبہ مدرسے میں تاخیر سے آئیں یا چھٹیاں کریں تو کیا ان سے جرمانہ لے سکتے ہیں؟
تاخیر سے آنے یا چھٹیاں کرنے پر جرمانہ لینا جائز نہیں, یہ تعزیر بالمال ہے جو کہ منسوخ ہے، مالی جرمانہ جو ہے یہ منسوخ ہے، شرعاً جائز نہیں. چنانچہ در مختار کی چھٹی جلد میں ہے، مذہب صحیح کے مطابق مال لے کر تعزیر نہیں کی جائے گی. تو اب یہ کہ یہ طلبہ یا طالبات کا تاخیر سے آنا یہ کیسے روکا جائے، دنڈ نہیں کرتے تو یہ تو دلیر ہو جاتے ہیں. تو اس کی صورت ہے، امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے فتاوی رضویہ شریف جدید جلد 5 کے صفحہ 112 پر دیا ہوا ایک جزئیہ سے روشنی مل رہی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں جو طلبہ فیس نہیں دیتے ان طلبہ کو وہ نماز کے تعلق سے وہ سمجھاتے ہوئے کہ وہ نماز جماعت سے جو نہیں پڑھتے ان کو کس طرح ترکیب میں لایا جائے، کیونکہ مال بھی نہیں لے سکتے کہ چلو بھائی روزانہ ایک نماز قضا کرو گے تو 1 روپیہ جرمانہ ہوگا. تو ان کا سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں جو طلبہ فیس نہیں دیتے جس روز جماعت میں حاضر نہ ہوں، دوسرے روز ان سے کہا جائے کل تم نے جماعت قضا کی، آج بغیر اتنی فیس دیے تم کو سبق نہیں دیا جائے گا. اور جو ماہوار فیس دیتے ہیں اس مہینے تو ان سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، دوسرے مہینے کے شروع پر ان سے کہہ دیا جائے کہ گزشتہ مہینے میں تم نے اتنی اتنی جماعتیں قضا کیں، آئندہ مہینے تمہیں تعلیم نہیں دی نہ دی جائے گی جب تک اس قدر زائد فیس نہ داخل کرو. انہیں دوسرے مہینے ان سے وہ اس ترکیب سے زائد رقم لے لی جائے بطور جرمانہ نہیں، بلکہ اب اتنی فیس ہم لیں گے. جیسے مال کا دام بڑھا دیا تو فیس اس طرح بڑھا دی اور یوں وہ یعنی کہ ایک طرح کا شرعی ہیلا ہو گیا، تو اندر رشتے کے اس طرح طلباء جو ہیں وہ ڈریں گے. تو اس طرح کی ترکیب کر کے طلباء کی تنبیہ کا سامان کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.